الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے بیان میں نان نفقے سے متعلق کو تفصیل شروع کی تھی, مگر ربیع الاول کا مہینہ بھی آ گیا اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسی بحث کو آگے لے کے چلوں یا ربیع الاول کے حوالے سے باتیں کروں. دونوں کو ملا دیتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ بھی ہو جائے, تھوڑا سا اس پہ بھی ہو جائے. ہمیں ربیع الاول کا پتہ چلتا ہے جھنڈیوں سے, ہری بتیوں سے. جیسے ہی چمک پٹیاں نظر آنا شروع ہو جائیں اور کچھ لوگ ہلتے ہوئے نظر آئیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. آج آٹھ ربیع الاول ہے میرے خیال میں, آٹھ ہے. عجیب بات یہ کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے, آٹھ ربیع الاول. لیکن یہ کہ چونکہ شریعت کا اس سے کوئی حکم متعلق نہیں ہے یوم پیدائش سے, اس لیے اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے, کوئی خاص حکم نہیں ہے. اس جیسے دوسرے ایام گزرتے ہیں اسی طرح یہ بھی گزارا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے تفصیلی بیان انشاءاللہ منگل کے دن ہوگا. منگل, یہ جو ابھی منگل آ رہا ہے, ٹیوزڈے, تو اس دن انشاءاللہ اس موضوع پر بیان ہوگا تفصیلی. پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے لیکن نئے نئے لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے ایک دن متعین کر دیا کہ منگل کو, چونکہ بارہ تاریخ پڑ بھی رہی ہے منگل ہی کو, لوگوں میں جوش و خروش بھی زیادہ ہوگا اس دن. کھا پی کے آئیں گے, تسلی سے باتیں سنیں گے, نہا دھو کے نئے نئے کپڑے پہن کے. تو مجھے ایسے پتا چلا ربیع الاول کا کہ میں گھر سے نکلا تو گلی میں کسی کے ہاں لائٹیں, وہ جو جھالروں والی لائٹیں ہوتی ہیں نا, لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ چمک رہی تھیں. ایک اور گھر پہ نظر پڑی, وہاں بھی چمک رہی تھی. چند ایک جگہ نظر آئی تو پھر میں حیران ہوا, میں نے کہا شاید یہ شادی ہو رہی ہو. لیکن آج کل شادیوں میں اس طرح سے لوگوں کا رواج ختم ہو گیا گھروں میں چمکنے والی لائٹیں لگانا. پھر کسی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، پتا چلا کہ جی ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتتبعن سنن الذین من قبلکم، تم لوگ انہی کی اتباع کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہودی اور عیسائی. جیسے انہوں نے اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا تو مسلمان قوم بھی اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر دے گی. اب آپ دیکھ لیں ربیع الاول کو جوش و خروش سے منایا جائے گا، ہر سال جوش میں اور خروش میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس خروش سے دل خراش مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. بم پھٹ جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں. ایک شاعر گزرے ہیں حضرت مجذوب رحمہ اللہ تعالی، حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی حقیقت کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے. پیار کرنا پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، جس کو دیکھو ان کا دیوانہ سرے بازار ہے. فرماتے ہیں کہ کسی سے عشق اور محبت، نبی سے عشق اور محبت نام ہے نبی کی اتباع کا، لیکن یہ کام مشکل ہے. جس کو دیکھو ان کا دیوانہ سرے بازار ہے، سرے بازار ہر شخص ان کا دیوانہ بنا ہوا ہے، لیکن اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جھنڈیاں بھی لوگ لگائیں گے، اتنا تو 14 اگست کو نہیں منایا جا رہا. 14 اگست کو منانا جائز ہے کیونکہ وہ کوئی عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے. انبیاء کی ولادتوں کو منانے کا تعلق عبادت سے مذہبی عنصر ہے اس میں. تو مذہب کی چیزوں میں جب تک صاحب مذہب یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصریحات نہیں ملیں گی، اس وقت تک خود سے نہیں اس کو رکھا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا میں لے کر آئے، اس دین میں ہمیں 3 قسم کے احکامات دیے گئے ہیں، اور انہی 3 احکاموں کو پورا کرنا، انہی 3 حکموں کو پورا کرنا، اسی کو دین کہتے ہیں. ایک حکم ہے عبادت. عبادت کتنی کی جائے، کیسے کی جائے، بتاؤ، یہ خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں. دنیا کی ہر قوم کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی 3 چیزوں میں. دنیا کی ہر قوم کو، بلکہ ہر انسان کو 3 چیزوں میں رہنمائی کی، بولو بھائی، 3 چیزوں میں. اگر ان 3 چیزوں میں اس کو رہنمائی نہ ملے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو انہی 3 چیزوں کے گرد گھماتے ہیں، انہی میں رہنمائی کرتے ہیں ان کی، اور اس رہنمائی کو تعلیم کہتے ہیں. کتنے شعبوں میں رہنمائی کی ضرورت ہے؟ 3. انسان بنانے کے لیے. باقی دولت مند بنانے کے لیے تو پھر ایک الگ چیز ہے، اس میں تو آپ اس کو بزنس میں، کاروبار میں بھی رہنمائی کریں، اور کوئی ہنر سکھانے کے لیے، وہ تو دولت مند بنانے کے لیے. میں دولت مند بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو انسان بنانے کے لیے 3 قسم کی معلومات ہر انسان کے لیے. سبق یاد کر لینا آپ لوگ، کتنی معلومات؟ 3. ایک تو عبادات میں رہنمائی کی ضرورت ہے، رب کی عبادت کیسے کی جائے. ہر انسان کے دل میں عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، تبھی دنیا کی ہر قوم عبادت کرتی ہے، خواہ خدا کی کرے، اللہ کی کرے، یا کسی اور کی کرے. ہمارے استاذ حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمہ اللہ، کہنا بھی ٹھیک ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہانگ کانگ کا سفر ہوا تو وہ لوگ بت پرست ہیں, تو ان کے عبادت خانوں میں سروے کا موقع ملا, تو وہ وزٹ کرا رہے تھے اپنے عبادت گاہوں کا, جیسے ہم لوگ کراتے ہیں نا, شاہ فیصل مسجد دکھاتے ہیں, کوئی باہر سے آتا ہے یہ دیکھیے اتنی بڑی مسجد, اور مختلف بڑی بڑی مساجدیں دکھاتے ہیں, بادشاہی مسجد لاہور کی, تو وہ لوگ بھی دکھاتے ہیں یہ ہمارا مندر ہے, بھگوان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اس میں. تو فرما رہے تھے کہ ہانگ کانگ کے ایک عبادت خانے میں ہم گئے تو ان کا جو بڑا خدا تھا اس کی زبان کٹی ہوئی تھی, زبان باہر نکالی ہوئی اس نے اور زبان کٹی ہوئی. تو وہ تعارف کروا رہے تھے کہ یہ بڑے ہیں جن سے بڑی بڑی چیزیں مانگی جاتی, پھر کہنے لگے ان سے بھی بڑے ہیں ایک, ان سے بھی بڑے بھگوان ہیں, وہ پھر وہ زیادہ جو یہ نہ حل کر سکیں تو پھر اس کے لیے ان سے رجوع کیا جائے. کہہ رہے ہیں وہ بھگوان جب دوسرا والا دیکھا تو اس کی توند اتنی نکلی ہوئی مٹکے کی جیسی, بھائی بھگوان کو ڈیزائن تو صحیح کرو کم از کم, بھگوان ہی اگر بنانا ہے تو کم از کم ایسا کیا کیا کتنی ترقی کر لی, کیا کیا چیزیں بنا ڈالی, اتنے خوبصورت موبائل بنا دیے, بچوں کے کھلونے اتنے خوبصورت, تو بھگوان تو کم از کم ڈھنگ کا بنا دو. تو بھگوان کی توند ٹھیک ٹھاک نکلی ہوئی, بھدا لگ رہا تھا. تو استاذ محترم فرما رہے تھے کہ میں نے کہا اس بیچارے کی تو اپنی کٹی ہوئی زبان ہے, اس سے بہتر تو ہم ہیں جن کی زبانیں الحمدللہ پوری ہیں, اور اس کی اپنی توند اتنی نکلی ہوئی ہے, یہ اپنی توند کم نہیں کر سکتا. دیکھو جس کی توند بہت نکلی ہوئی ہو تو اس کو تو سارا دن اسی میں لگتا ہے کہ میری توند کسی طریقے سے کم ہو جائے, تو یہ اپنی توند کم نہیں کر سکتا, یہ دوسرے کی توندیں کہاں سے کم کرے گا, اور جو دوسروں کی توند کم نہیں کر سکتا وہ بگڑی کہاں سے بنائے گا دوسروں کی. لیکن بہرحال ہانگ کانگ والوں کا وہی خدا ہے, اسی سے مرادیں مانگتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو صحیح خدا کا علم نہیں, تو وہ اپنی ایک انسان کی فطرت ہے معبود کی عبادت, کسی نہ کسی سے دل لگائیں گے. پھر وہ انسان کو یہ تو معلوم ہے کہ میں مخلوق ہوں, مجھے کریٹ کیا گیا ہے, تو کوئی کریٹر ہے, میں خود سے نہیں ہوں. اب اگر صحیح کا پتہ نہ ہو تو پھر غلط کو بنا لے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بچہ بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا یا اپنے والد سے بچھڑ گیا, بچہ جب جوان ہوا تو سب کو دیکھتا ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے جس کا وہ احترام کرتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کے پاؤں دباتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس پر, اپنی قوم اور اپنی پہچان ان کی اپنے باپ سے چلتی ہے. تو اس بچے کو یہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا بھی کوئی نہ کوئی باپ ہے, میں بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا. تو اب وہ بچے کے لیے سیٹ خالی ہے, کوئی بھی اگر دعویٰ کر دے نا کہ میں ہوں تمہارا باپ تو بچہ یقین کر لے گا, اس لیے کہ اصل باپ کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. بچے کے جذبات اسی سے وابستہ ہو جائیں گے. لوگ لے پالک بچہ لیتے ہیں نا, کسی کا بچہ لے کے پالتے ہیں تو بچہ اسی کو باپ سمجھنا شروع کر دیتا ہے جس کے گھر میں رہتا ہے, کیونکہ بچے کو یقین ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا. تو اسی طرح انسان کی فطرت ہے, اس کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ تمہیں بنایا گیا ہے, اور کوئی ہے تمہاری بگڑی بنانے والا, کوئی ہے تمہارے ارادوں کو ختم کرنے والا, اور کوئی ہے جو اسباب کے بغیر بہت کچھ کر دیتا ہے, اور کوئی ہے جو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہونے دیتا. اس لیے دنیا کی ہر قوم نے کسی نہ کسی کو پوجا ہے, حتیٰ کہ یہ جو بالکل ملحدین ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے, رشیا میں تو یہ ہے نا بہت زیادہ, تو یہ لوگ بھی ایک نہ ایک موقع پر آ کے خدا کو پکارتے ہیں جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ جب ان کو سمندر کی موجیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور ان کو ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں. پھر ساری زندگی جس نے اللہ کو نہ پکارا ہو وہ بھی ایسی مصیبت کے موقع پر اللہ کو پکارتا ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ معرفت کا, پہچان کا, علم کا لفظ نہیں, پہچان. پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ پہچاننا اسے کہتے ہیں کہ پہلے علم ہو, پہچان نہ آ رہی ہو, پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی باپ ہے لیکن پہچانتا نہیں کہ ان میں سے کون سا ہے. یہ علم ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا لیکن معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ ہے, یہ بدھ ہے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ کون ہے. تو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, یہ سب بنے ہوئے ہیں, یہ بنانے والے نہیں ہیں, یہ تو خود ان کو بنایا گیا ہے, بنانے والا ان کے علاوہ ہے کوئی. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پہچان, معرفت. تو دنیا کی ہر قوم کو عبادت میں رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر ان کو رہنمائی نہ ملے تو پھر یہی ہوتا ہے جو میں نے ہانگ کانگ کا حوالہ دیا, آپ موٹے پیٹ والا بڑا بھگوان, کٹی ہوئی زبان والا چھوٹا بھگوان, اور کپڑوں کے بغیر جتنے بھگوان ہیں سب کپڑوں کے بغیر. اب آپ سمجھ لیں, سامان پورا ہے کپڑے نہیں. بےہودگی کا ایک منظر عبادت گاہیں پیش کر رہی ہیں. تو یہ بھگوان عقل کو ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا, یہ کیسے تمہاری حاجت پوری, اس کو کپڑے تو پہنا ہوگا کم از کم, یہ تمہیں کیا لباس پہنائے گا جو خود نہیں پہن سکتا. تو عبادات کے معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہے. اپنی عقل اگر استعمال کرو گے تو پھر یہی انجام ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا, اور ہندوستان میں تو اس سے بھی زیادہ ہے معاملہ گڑبڑ, وہاں تو چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے. ہم تو چوہا دیکھتے ہی مار دیتے ہیں, زندہ نہیں چھوڑنا اس کو. بلیاں پالی ہوئی ہیں لوگوں نے گھروں میں چوہے مارنے کے لیے, اور ایک طرف ایک قوم چوہوں کی عبادت کر رہی ہے. ہندوستان میں ایسے مندر ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی چوہا یہاں آ گیا تو پتہ نہیں کوئی دیوتا کوئی گزرا ہے یا گزری ہے, یہ پھر اس کی کسٹڈی میں آ گیا یہ چوہا, یہ معمولی چوہا نہیں ہے, اس کی جان کی اس کے مال کی حفاظت ضروری ہے. تو پھر وہ آپ دیکھیں کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں آپ کو مل جائے گا, اس میں پھر وہ بہت بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, چوہے ٹرے میں رکھے ہوئے ہیں زندہ چوہے, اور وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ ان چوہوں کے سامنے گردن جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے, آپ کو نظر آئے گا. میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا, ہندوؤں کا کلچر بتانے کے لیے نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب انسان عبادت کے معاملے میں اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو دنیا کی ذہین ترین قوموں کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی ہمیں بھی پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم عبادت کے معاملے میں اپنی عقل استعمال, بولو بھائی, ہمیں عبادت کا جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا اسی پر اکتفا کریں گے ہم, اس سے ہٹے تو وہ بدعت بن جائے گا اور پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو ربیع الاول میں بہت سی عبادتیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہ اللہ نے بتائی نہ اللہ کے رسول نے, صرف اپنی عقل سے, عقل کے تانے بانے ملا کے, سغرے کبرے ملا کے, کہ چونکہ یعنی چونکہ سے بحث شروع ہوتی ہے چنانچہ پہ آ کے ختم ہوتی ہے, چونکہ نبی کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ نبی نے منع بھی نہیں کیا، چونکہ بیسیکلی تو خوشی کا دن بنتا ہے، تو اگرچہ صحابہ نے نہیں کیا لیکن اگر ہم کر لیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اتنے چونکہ چنانچہ کی چٹنی بنا کے آپ نے پیش کر دی، تو پھر تو میرے بھائی کچھ کا کچھ نکال لو، دو ٹوک بات، نبی نے کیا نہیں کیا، ختم۔ نبی کے دور میں ربیع الاول آیا تو نبی نے کیسے منایا، یا منایا یا نہیں منایا، دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر اپنی عقل استعمال کرنی ہے تو پھر ہندو بہتر نہیں ہے ہم سے؟ وہ بھی تو عقل ہی کی بنیاد، وہ اس کے پاس بھی چونکہ چنا کے بہت ہیں، گائے کی عبادت پہ بڑی لمبی تقریریں کرتا ہے وہ ہندو۔ آپ ہندوؤں کے بیانات سنیں انٹرنیٹ پر، جو گائے کو معبود بنانے کے جو وہ دلائل دیتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں۔ کہہ رہے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہو ساری زندگی، اس کا تو احترام، اس کے تو قدموں میں جنت تلاش کرتے ہو، حالانکہ وہ دودھ تھوڑا ہوتا ہے، گائے جو دودھ پلاتی ہے وہ اس سے، بولو بھائی، زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور ماں تو دو سال تک پلاتی ہے، گائے بڑھاپے تک پلاتی رہتی ہے۔ آپ ایک نہیں ہوگی دوسری گائے آ جائے گی، وہ پلانا شروع کر دے گی۔ تو کتنا پلاتی ہے، کتنا ساری زندگی پلاتی ہے، اس کو مسلمان کاٹ کے کھا جاتا ہے، ظلم زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی دودھ دینا بند کیا، کسائی بلوایا، گرایا اور کاٹا، تو دلائل ان کے پاس بھی ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جب بت پرستی آئی تھی تو اس قوم کے پاس بھی ان بتوں کے برحق ہونے کے خود ساختہ دلائل تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مورتیاں جو ہیں، یہ پتھروں کی مورتیاں، یہ عام مورتیاں نہیں ہیں۔ پانچ بزرگ گزرے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، پانچوں اللہ والے، یغوث، یعوق، نصر، ود، سواع، یہ ان کے نام تھے جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، یغوث، یعوق، ود، نصر، سواع۔ یہ پانچ بزرگ گزرے تھے نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے، توحید پرست تھے، نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کے ہاتھ پہ بعض دفعہ کرامت ظاہر ہو جاتی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے اللہ والے بزرگ تھے کہ اگر ان کے وسیلوں سے اللہ سے مانگا جائے، لوگوں نے قیاس کیا دنیا کے معاملے پہ نا، کہ دنیا میں جب بادشاہ یا وزیر سے اپنا کام نکلوانا ہو، اگر براہ راست کام نہیں بن رہا تو درمیان میں کسی سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کے کسی تعلق والے سے، کرنل، بریگیڈیئر سے رابطہ کیا جائے گا کہ بھئی آپ ذرا سفارش کریں۔ تو پھر انہوں نے سفارش کا یہ طریقہ نکالا کہ بھئی ان بزرگوں کو خوش کر لو تو یہ اللہ کو خوش کر دیں گے، اور اللہ سے مانگیں گے پھر اللہ رد نہیں کرے گا۔ تو اب ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو قبروں میں چلے گئے، ان کو کیسے خوش کریں؟ تو جیسے ہمارے ہاں جب احتجاج ہوتا ہے نا کہ اوباما کو تو جلا نہیں سکتے تو اس کا پتلا جلا دو، یاری بات سمجھ، اس کو تو جلا نہیں سکتے تو اس کا، ایسے ہوتے نا اوباما کے پتلے جل رہے ہوتے ہیں، وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے تو چلو پتلا جلا کے اپنی نفرت کا اظہار کر دو، یہ ریکارڈ ہمارا پہنچ جائے گا وہاں تک۔ اوباما کہیں گے یہ میں پکڑائی میں آ نہیں رہا تو فی الحال میرے پتلے جلا کے اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو پروٹوکول دینا ہو تو وہ نہیں مل رہا تو اس کے پتلے بنا کے ان کے گلوں میں ہار ڈال دیے جاتے ہیں عزت دینے کے لیے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے سوچا کہ وہ تو اب ہے نہیں، لوگ زندگی میں تو بزرگوں کا احترام کرتے نہیں ہیں، تو مرنے کے بعد جو ہے نا اب کیا کرو، احترام کا خود ساختہ طریقہ نکالا کہ ان کے شکل کی مورتیاں بنا ڈالو، ان کے پتلے بنا ڈالو، اور ان پتلوں سے مانگنا شروع کر دو، یہ ان کو خوش کرو گے تو اللہ خود بخود خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ دیکھو دلیل تو دے دی نا انہوں نے، نہیں دی دلیل، کچھ نہ کچھ تو نکال لیا نا۔ لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی اس بت پرستی کے خلاف کہ یہ غلط ہے، جو خدا جو اللہ جو رب ان بزرگوں کا رب تھا وہی تمہارا بھی اتنا ہی رب ہے، ان کو خوش کرنے کے بجائے اس اللہ کو براہ راست خوش کرنے کی کوشش کرو، ان سے مانگنے کے بجائے اس اللہ کو اس اللہ سے براہ راست مانگنے کی کوشش کرو، اور اگر ان کو خوش کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکا جائے، بلکہ ان کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کی اللہ سے دعائیں مانگو تو ان کو فائدہ ہوگا، خود اللہ ہی سے مانگو۔ دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جو اپنا ظاہر کرنے کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا امتی ہونے کا رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے نہیں چاہتے تاکہ ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے، تو اس سلام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے لیے کوئی اللہ سے بولو بھائی دعا مانگ، اور اگر اللہ کو چھوڑ کے خود نبی سے ہی مانگنا شروع کر دے تو پھر نبی جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے آپ نے اس مقصد کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی۔ انبیاء دنیا میں آتے ہیں مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، تبھی انبیاء سفیر ہوتے ہیں، سفیر نمائندے ہوتے ہیں۔ دیکھو کسی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جائے، پاکستان نے کسی کو سفیر بنا کے بھیجا، امریکہ بھیجا یا انڈیا بھیجا مذاکرات کے لیے، جنگ بندی کے لیے کشمیر کے معاملے پر جو قیامت تک بظاہر حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن سفیر بھیجا کہ جاؤ ٹیبل ٹاک کرو، بات چیت کرو۔ اب سفیر جو ہے وہ ملک کی نمائندگی کرے گا، جو اس کو بتایا گیا ہے وہی بتائے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ نمائندگی کرے گا ملک کی۔ اگر وہ سفیر وہاں جا کے اپنے کھانچے کھولنا شروع کر دے کہ یار ملک کو ایک طرف رکھو ذرا، میرے سے تعلقات پہلے تو اچھے بنا لو، وہاں جا کے اپنے تعلقات، انڈیا کے وزیر اعظم کو بھی رشوت کھلا رہا ہے کہ یار میرا ذرا خیال رکھو، پاکستان کی ایسی کی تیسی، میرا خیال رکھو، میرے جو ہے نا انڈیا میں بھی رشتے دار ہیں ذرا ان کا بھی خیال رکھنا، اور میرے جو ہے نا کچھ ہمارے آپس کی تجارتیں، اپنی تجارت کو چمکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اپنی باتیں کرنا شروع کر دیں، تو بتاؤ ملک ایسے سفیر کو ایک دن کے لیے برداشت کرے گا؟ جتنا پروٹوکول اس کو دیا ہوا تھا ملک نے سارا چھین لے گا۔ ملک کے سفیر کی کتنی عزت ہوتی ہے تو سوچئے خدا کا سفیر، اللہ کا بھیجا ہوا سفیر، وہ کتنا قابل احترام ہوگا۔ اس لیے اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نہ ہونے کی وجہ کہ کوئی کیوں بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر تھے، اللہ نے بھیجا تھا، مبعوث کیے گئے تھے، لہذا آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ جتنا کہا گیا صرف اتنا بتائیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کو اپنی طرف سے ذرا ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں کر سکتا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، پہنچانا۔ دیکھو سفیر جاتا ہے ملک کی بات لے کر سامنے، اگلا ملک اس کو قبول کرے یا نہیں کرے تو سفیر خود سے بات نہیں کرتا بلکہ وہ ریاست سے رابطہ کرتا ہے۔ ان کمبختوں نے، آج کے بدعتی اور مشرکوں نے سفیر ہی کو معبود بنا لیا اور سفیر ہی کو راضی کرنے میں لگ گئے، اور یہ سوچ کے لگ گئے کہ اس سفیر کو راضی کریں گے، اس سفیر سے مانگیں گے تو اللہ اس سفیر کے ذریعے ہمیں دینا شروع کر دے گا، حالانکہ سفیر کا مقصد تو صرف کس کا؟ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ یہاں عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیارات دے دے خوش ہو کے تو اس میں کیا جا رہا ہے. میں ایک سوال اکثر اٹھاتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول سے مدد مانگنا جائز ہے, وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں. میں نے پہلے تو بتایا کہ دلیلیں عبادات کے معاملے میں درست نہیں ہیں, جتنا بتا دیا جیسے بتا دیا بس, ورنہ دلیلیں ہندوؤں کے پاس بھی ہیں, آتش پرستوں کے پاس بھی ہیں, آگ کی عبادت کرنے والوں کے پاس بھی ہیں, لیکن دیکھو دلیلیں دے دے کے بےچارے کہاں نکل گئے. کوئی مٹکے جیسے پیٹ والے معبود کی عبادت کر رہا ہے اور کوئی جناب وہ زبان کٹی ہوئی ایسے معبود کی عبادت کر رہا ہے. تو دلائل دیں گے تو پھر یہی ہوگا, مکہ مدینہ بن چکا ہے, اس کے گرد طواف بھی ہو رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, مٹھائیاں کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے کسی عالم سے سنی یہ بات, خود تحقیق نہیں کی ابھی لیکن یقین ہے کہ وہ ایسی بات درست ہوگی, پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چھنا ہوا آٹا دیکھا بھی نہیں ہے اور یہ پیڑے کھا رہے ہیں. کس کی یاد میں؟ ویسے پیڑے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن نبی کی یاد میں تو نہ کھاؤ کم از کم. جس نبی نے پیڑا, پیڑا جو ہوتا ہے نا وہ چھنے ہوئے آٹے کا بنتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا, ہے بھائی چھنے ہوئے آٹے کا تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کا تو بن ہی نہیں سکتا. پیڑے کھا رہے ہیں, بالو شاہی کھا رہے ہیں, ساری چیزیں میدے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی چھلنی نہیں دیکھی, چھالنے والی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس گندم چھلکے سمیت, بھوسی سمیت. ہم اور آپ, میں تو خیر کھاتا ہوں, آپ لوگ کی میں سے بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہوں گے, بچے آج کل نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کہ ٹیسٹ نہیں آتا ان کو, وہ ان کو ڈبل روٹی چاہیے, برگر چاہیے. برگر کھا کے یاد رکھیں, یہ ویسے تو میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, میرا شعبہ نہیں ہے لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے, برگر کھا کے آدمی برگر جیسے ہی ہو جاتا ہے, یہ بات یاد رکھو. یہ جو صحت ہے نا, صحت, اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوراکیں ساری زندگی کھائی ہیں, یا جو آپ کا طریقہ حیات, زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا, تو وہ اللہ اپنے انبیاء کو دینی معاملات, دنیاوی معاملات میں بھی ایسی رہنمائی کرتے ہیں جو فطرت کے مطابق ہوتی ہے. انبیاء کبھی ایسی غذائیں استعمال نہیں کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں, کیونکہ انبیاء کی زندگی نیچر کے مطابق ہوتی ہے, فطرت کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کرام نے جو خوراکیں استعمال کی ہیں, ان خوراکوں میں اللہ نے ایک برکت رکھی ہے, اس میں صحت بھی رکھی ہے اور روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں. اگرچہ ان کا براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے لیکن کوئی وجہ تو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے ان چیزوں کو منتخب کیا. وجہ اس کی یہ کہ انبیاء کو اللہ نے, انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے نا, انبیاء اسی فطرت پہ چلتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے نا, دس چیزیں انبیاء کی فطرت ہیں, ناخن کاٹنا, غیر ضروری بال صاف کرنا, مونچھیں تراشنا اور مسواک کرنا, دانت صاف کرنا, داڑھی بڑھانا. تو یہ کیوں انبیاء کی فطرت؟ اصل میں یہ انسان کی فطرت ہے, مرد کی فطرت ہے. تو اسی لیے یاد رکھیے, اللہ نے انبیاء کرام کے لیے جن خوراکوں کو منتخب کیا یا انبیاء کو جن خوراکوں کی طرف رغبت تھی, وہ خوراکیں انسانی صحت کے لیے, بولو بھائی, مفید ہیں. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ وہی خوراکیں کھائیں, وہ تو پھر ربیع الاول نہیں منا سکتے آپ. پھر اگر آپ نے وہ خوراکیں کھانا شروع کر دیں کہ جو انبیاء کرام کھاتے تھے, تو ربیع الاول کا آپ کا سارے مزے, کیونکہ اس میں حلوے مانڈے بھی نہیں ہیں, اس میں جلیبیاں بھی نہیں ہے, اس میں چینی ہے ہی نہیں, گڑ بھی نہیں ہے اس میں. ہمارے نبی نے جو میٹھا کھایا ہے وہ کیا ہے بتاؤ؟ بولے بھائی آپ لوگ کا روزہ تو نہیں ہے, کھجور, کھجوریں کھائی ہیں, یہ میٹھا. یہ جو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا, تو یاد رکھیے عربی میں حلوہ اور ہے, اردو میں حلوہ اور ہے. عربی میں حلوہ مٹھاس کو کہتے ہیں, میٹھا پسند تھا, تو میٹھے سے یہ دودھ جلیبیاں مراد نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یا گاجر کا حلوہ اس میں داخل, کھوئے اور ملائیاں اس میں داخل نہیں ہے, اس میٹھے کے مراد ہے کھجور. شہد, یہ چیزیں تھیں. آج ناشتے میں ایک بوتل جیم کی ہو, ایک بوتل شہد کی ہو, بچہ کس طرف جائے گا؟ جیم ڈبل روٹی پہ لگائے گا. ماں باپ نے پیدائشی طور پہ اس کو سکھایا ہوا ہے کہ یہ نہیں کھا لینا, یہ جو شہد ہے یہ تیری آنتوں کو گلا دے گا, سڑا دے گا. جیم کھانا, جس کا یہ نہیں پتا کہ جب اس کو جب بنایا جا رہا تھا تو کتنی مکھیاں اس میں پیسی گئی تھیں. یہ جو چیزیں, میں کسی جیم کمپنی کے خلاف نہیں ہوں بھائی, کھا سکتے ہیں, نہ گناہ نہیں ہے, بالکل جائز ہے. لیکن ویسے آپ کے جنرل نالج کے لیے کہہ رہا ہوں, جن جگہوں پہ یہ جیم جیلی بنتے ہیں نا, ذرا وہاں جا کے دیکھیں مکھیوں کو کیسا پیس کے اس کا, کیونکہ اتنے ملازمین ان کے پاس نہیں ہوتے جو مکھیاں اڑانے کے لیے بیٹھے رہے ہیں ہر وقت, اس کو پھر مہنگا ہو جائے گا. کہتے ہیں دو چار مکھیاں آتی ہیں, آنے دو, سب ڈیزالو ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. انبیاء کرام, یہ جو ہم ربیع الاول میں بھی حلوے بھی پکیں گے, آپ دیکھیں لوگوں کے 12 ربیع الاول کو حلوے آنا شروع ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی چھلنی, اس لیے بھائی چکی کا آٹا کھایا کرو, چکی کا, چکی کا آٹا کھائیں گے کولیسٹرول کم ہوگا. یاد رکھو کھانے کی وجہ سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے, ایک تو موٹاپا فطرتن ہوتا ہے, بعض نسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کتنا بھی کم کھائیں وہ جسم بھاری ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کسی بیماری سے موٹاپا آ جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ کھانے سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے تو ہماری شریعت ایسے موٹے کو پسند, صحیح حدیث موجود ہے اس بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کو دیکھ کر جو کھانے کی وجہ سے موٹا ہوا تھا نفرت کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہودی کو دیکھا جو کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا, اور ان کا وہ بھی تھا, یعنی ان کا مولوی تھا, اب یہودیوں کا مولوی کو حبر کہتے ہیں, تو وہ کھا کھا کے نا, وہ ان کو یہی کھاتے تھے. اپنا کھانے سے اتنا موٹا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں انسان طریقے سے کھاتا ہے. نیاز, نظر و نیاز کے کونڈے اور بزرگ کے ناموں پہ آدمی تسلی سے کھاتا ہے پھر وہ, کیونکہ جب حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ کھا رہا ہے تو حضرت گیلانی تو پھر کہیں گے دو نوالے لے کے, کیوں تسلی سے کھاؤ نا پھر. تو اس میں جو کھلائی پلائی ہوتی ہے, وہ جو انسان موٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کی تون دیکھی, یہودیوں کے مولوی صاحب تھے وہ, ان کی تون دیکھی جو کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں ہے کہ تورات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ایسے شخص سے بغض ہے جس کی توند نکلی ہوئی ہو, یعنی کھانے کی وجہ سے. میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بیچارے کی توند نکلی ہوئی ہے تو اس سے نفرت جائز نہیں ہے, یہ تو کراچی کا پانی اچھے اچھوں کی توندیں نکال دیتا ہے. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو صرف ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں, مولوی صاحب ہیں, صرف ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے مولوی صاحب ایک ٹائم کھانا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا جن اکابر سے تعلق ہے, جو میرے بزرگان دین ہیں, وہ ایسے ہی ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, کھلاتے البتہ بہت ہیں. شریعت کی ساری تعلیمات کھانے کے بارے میں ہے, قناعت کھلانے کے بارے میں نہیں ہے. کھلانے میں یہ کہ کھلاؤ, یطعمون الطعام علی حبہ, فرمایا ایمان والے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو کھلاتے ہیں, ادھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھایا جا رہا ہے. تو میرے بزرگوں میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جس کو دیکھا, بعض ایسے ہیں جن کا جسم بہت بھاری, لمبے چوڑے قداور, ایک تھپڑ لگائیں تو چھ قلابازیاں کھا کے گئے آدمی, لیکن خوراک بہت تھوڑی. تو اب ان کے ظاہری جسم کو دیکھ کے کوئی کہے گا تو بہت کھاتے ہوں گے, لیکن حقیقت یہ کہ وہ کم کھاتے ہیں. तो ये इसलिए कह रहा हूं कि किसी को देखें बहुत मोटा ताजा है या तोंद निकली हुई है तो बदगुमान होना जायज नहीं है, बाज दफा वैसे भी निकल आती है, लेकिन अगर खा खा के मोटा हुआ है तो फिर उसको ताना देना चाहिए कि भाई थोड़ा सा हाथ हल्का रखो। और अगर इस्लाम के नाम पे खा रहा है, मसला सारा ये है, खाते भी हैं और किसके नाम पे? नबी के नाम पे खाते हैं, बस इस्लामी हुकूमत होती, अल्लाह सऊदी हुकूमत सऊदीया का भला करे, वहां पर बिदात नहीं है। हम रबीउल अव्वल सऊदी अरब में भी आता है, पता चलता है किसी को जो सऊदी अरब में रहते हैं? कभी देखा? पता ही नहीं चलता। तो अकीदे के मामले में अल्लाह ने अरबों को अल्हम्दुलिल्लाह मिन हैसुल कौम, अगर वहां भी ये बिदात होती तो फिर हमारे लिए यहां तो कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता। लोग कहते हैं मक्के मदीने में हलवे मांडे चल रहे हैं और इधर आप मना कर रहे हो, मक्के में हलीम पक रहा है इधर मना अलफलाइए वाले मना कर रहे हैं, तो अब कैसे लोगों को समझाते हैं? एक बिदत ये भी है, लोग कहते हैं खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, खाने के बाद मीठा खाना। पहले ये तो साबित कर दो कि खुद खाना खाना भी सुन्नत है, फाके करना सुन्नत है। नबी की याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त खाया, दूसरा मिला नहीं मिला, और जो मिला तो एक डिश मिलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औकात जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खाना था वो भी मैं बता दूं आपको, बात चल पड़ी है तो ये बात भी सामने आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना क्या था? खजूरें। बस शदीद भूख लगी एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, भूख से निढाल हो गए, घर से निकले, देखा अबू बकर भी निकले हुए, पूछा किस चीज क्यों निकले? फरमाया यार रसूल अल्लाह, भाई मक्का से हिजरत करके आए थे ना, सारा कारोबार बिजनेस उधर ही रह गया, अब तो अंसार के उस पे रहम करम पे पड़े हुए थे। अंसार ने, अंसार को पता चलता था किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा तो जाके जो है वो करते थे ताउन, ना कारोबार रहा ना बिजनेस रहा ना जमीनें रही, कुछ भी नहीं रही। शरीयत का मसला है कि जिससे इंसान को बेतकल्लुफी होती है ना, बेतकल्लुफी, करीबी दोस्त, उसके सामने अपनी हाजत को जाहिर करना जायज है। भीख मांगना और चीज है, किसी दोस्त के सामने, ऐसा दोस्त जिसके बारे में इल्म है कि अगर इसके सामने हाजत जाहिर करूंगा तो ये खुश होगा, इसके दिल में मेरी तौहीन नहीं आएगी। जैसे हम आपस में एक दोस्तों एक दूसरे कहते हैं चल भाई जरा कुछ दावत हो जाए, चल भाई खिला जरा, तेरे यहां बेटा पैदा हुआ है तूने बकरे नहीं खिलाए, कहते हैं ना आपस में एक दूसरे से, तो वो दोस्ती यारी में होता है, उसमें तौहीन नहीं होती, जिल्लत नहीं होती। वो भी कह देता है जब जरूरत पड़ती, कभी कहते हैं जा भाई जरा ले 100 रुपए दे निकाल शाबाश। तो ये आपस के ताल्लुक, इसको भीख नहीं कहते। भीख का बुनियादी रुकन है जिल्लत, जिल्लत से किसी के सामने अल्लाह के नाम पर भाई दे दो, ये चीज जो है ना इज्जतदार आदमी की शान के खिलाफ है। तो एक अंसारी सहाबी थे जिनका बाग था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरादे से निकले, उनके यहां जाते हैं, देखा अबू बकर भी साथ में, आगे गए तो हजरत उमर भी, पूछा भाई क्या वजह है? ये रबीउल अव्वल मना सकते थे ये लोग, बताओ है भाई, मना सकते थे ये लोग कि आका की आमद है जरा कुछ खा लो? तो वो भी भूख से निकले। ये तीनों हजरात पहुंचे उन अंसारी सहाबी के बाग में, उनके घर पहुंचे, उन्होंने देखा तो वो खुश हुए इतना, फरमाया कि खुदा की कसम इस रूए जमीन पर आज मेरे घर में जितने मुअज्जज मेहमान हैं किसी के घर में इतने मुअज्जज मेहमान नहीं है, और आज मुझसे अफजल मेजबान पूरी रूए जमीन पर कोई भी नहीं है। अरब तो थे मेहमान नवाज, तो वो अपने बाग में ले गए और ताजा खजूरें दरख्त से तोड़ी। मैं बता रहा हूं नबी का खाना क्या होता, हमें ऐसी भूख लगती तो जाते कहीं पे टाइट किस्म के, तो आज तो कोई टाइट हो जाए उस्ताद कहते हैं ना, और अगर कोई लागे खजूरें रखते बोले ये टाइट है, ये टाइट है, बीफ बिरयानी हो चिकन बिरयानी हो उसके अलावा फिर बर्गर हो और ये सारी अटरम पटरम, फिर आखिर में पेप्सी भी हो, और फिर आखिर में ये कह के मीठा के नबी के खाने के बाद मीठा खाना भी सुन्नत है, पर मीठा भी। تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید بھوک میں، سوچئے کتنی شدید بھوک ہوگی پیغمبر کو کہ جس بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ان انصاری صحابی نے تازہ کھجوریں باغ سے توڑ کر لائے، درخت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھائیں اور بھوک کی آگ بجھائی. اس کے بعد ان صحابی نے کنویں کا تازہ ٹھنڈا پانی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پیا. اور جب انسان اتنا بھوکا ہوتا ہے اور ایسے کھاتا ہے، کیسی رگیں تازہ ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ فوراً صحابہ کرام سے فرمایا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ جو اللہ نے اتنا سحر کر دیا ہم کو، یہ نعمت ہے اللہ کی، سوال ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو نبی نے کس سے پیٹ بھرا. اول تو پیٹ نبی بھرتے ہی نہیں تھے، بھوک رکھ کے چھوڑتے تھے. یہ بھی صحت کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے، کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھ لیں، اگرچہ وہ خود ٹھیک ٹھاک کھاتا ہوگا لیکن عوام کو مشورہ یہی دیتا ہوگا کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ کے کھائیں، تھوڑی سی بھوک چھوڑ دینی چاہیے. انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، اگرچہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن کوئی وجہ ہوگی کہ اللہ نے، کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس سے بکریاں نہ چرائی ہوں، کچھ تو ہوگا نا اس میں. اور جن انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے بکری کا دودھ نہ پیا ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے بکری کے دودھ میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ اس دودھ کو اللہ نے پیغمبروں کے لیے، بولو بھائی، سلیکٹ کیا ہے. ہم اور آپ پیتے ہیں ڈبے کا. جس ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ ڈبے کا دودھ جو ہے نا، اس میں یہ منرلز اور یہ وٹامنز اور یہ، میں نے کہا اس کا دودھ ہونا پہلے ثابت کر دو کہ یہ دودھ ہی ہے، باقی نمبر اس کے بعد کے. دودھ ہونا ثابت کر دو کہ دودھ کا جو فارمولا ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا، اصل بات وہ یہ کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوراکیں استعمال کی ہیں، ربیع الاول میں ہم وہ خوراکیں نہیں کھاتے، ہم پھوڑتے ہیں. میں نہیں، ہم سے مراد بعض لوگ، میں اس میں داخل نہیں ہوں الحمدللہ. شکر ہے، چینی ہے، چائے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چائے استعمال کی، قہوہ استعمال کیا نہیں. یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں. تو ایک ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے، اگر صحت چاہتے ہو نا، صحت اور ہر آدمی چاہتا ہے، تو ان خوراکوں پہ آ جائیں جو انبیاء کرام کی تھی. اس میں بغیر چھنے آٹا، اس میں کھجوروں کا استعمال. اور قرآن مجید نے جن پھلوں کو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے، قرآن نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے. میں جب سعودی عرب رہا تھا ابھی 2 مہینے حج کے لیے جب گئے، تو وہاں عربوں کا ناشتہ ہم نے دیکھا. عجیب ناشتہ ہوتا ہے عربوں کا، وہ ساری چیزیں جو قرآن میں ہیں وہ لوگ وہ کھاتے ہیں. اور ہم سے اس لیے کھائی نہیں جا رہی، ہم بچپن سے عادی نہیں ہیں ان چیزوں کے، ہمیں وہی پراٹھے اور وہی پائے. میں تو وہاں ایک پنجابیوں کا ہوٹل تھا، وہاں جا کے پائے کھاتا تھا بیٹھ کے، اور اپنے آپ پر ملامت بھی کرتا تھا کہ انجیر زیتون شہد چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. عربوں کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ انجیر. قرآن نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کچھ ہوگا انجیر میں جو اللہ قسم اٹھا رہے ہیں آسمانوں پہ. ڈالڈے کی قسم اٹھائی اللہ نے کہیں؟ قسم ہے نیسلے کے گھی کی، قسم ہے نیسلے کے ڈبوں کی، کہیں اٹھائی اللہ نے؟ زیتون کی قسم اٹھا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں زیتون کا پکا ہوا کھانا کسی کو کھلا دو کھائے گا، یہ کیا پکا کے لے آئے. ہم بھی عادت، ہماری بھی عادت ختم ہو گئی ہے. تو عربوں کا جو ناشتہ ہم نے دیکھا، پنیر، دودھ خالص دودھ، اور انجیر، زیتون، اور بھی کچھ چیزیں تھیں مجھے، کیونکہ میں یہ چیزیں دیکھنے نہیں گیا تھا اس لیے مجھے یاد نہیں رہی، اور بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں خالص. لیکن ہم کیا جا کے کھاتے تھے، ہمیں مزہ نہیں آیا. میں صبح ناشتے میں جب تک پراٹھے نہ ہوں، چھولے نہ ہوں، چنے نہ ہوں، پائے نہ ہوں، تو پاکستانی قوم کا ناشتہ ہو سکتا ہے کیا؟ پھر وہاں زمزم پی کے بھوک بہت لگتی ہے، تو وہ جب تک جا کے سری پائے ٹائپ کی چیز نہ ہو مزہ نہیں آتا تھا، طواف ہی نہیں ہوتا تھا. तो हमने दो तीन दिन वो अरबों वाला नाश्ता किया, इंजीर विंजीर इधर से उठा के, मजा नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। तो मैं सर्वे किया वहां पे, कोई पाकिस्तानी होटल नजर आया, सिरी पाई लिखा हुआ था। फिर गए वहां, तसल्ली से फोड़े बैठ के, जो आदत पड़ी हुई है, लेकिन मलामत की अपने आप को कि खाने की असल चीज वही है, ये नहीं है। तो अंबिया किराम की जो खुराकें हैं, ये कुरान मजीद ने जिन चीजों को वाजह किया है उन पर हमें अपनी कौम को अगर ले आए तो इसमें जिस्मानी फायदा भी है, रूहानी फायदा भी है। तो मेरे भाई, मैं जो बात अर्ज कर रहा था इबादत के मामले में, इबादत में किसकी इत्तिबा की जाएगी, बोलो भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन चीजें हैं ना, एक इबादत है और एक मुआमलात है, मुआशरत मुआमलात, खरीदो फरोख्त के, इसमें भी नबी की इत्तिबा की जाएगी। और तीसरी चीज है निकाह और तलाक के जो हकाम है, आइली जो हमारा निजाम है, इसमें भी की जाएगी। तो वो जो असल चीज इस वक्त मैं बताना चाह रहा था वो इबादत। इबादत में तो अपनी तरफ से कुछ गढ़ ही नहीं सकता इंसान, इजाजत ही नहीं है इसे। मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि नबी ने मना भी तो नहीं किया रबीउल अव्वल में नाचने से या झंडियां लगाने से, मुझे एक बात बताइए कि हम फजर की नमाज पढ़ते हैं कितनी रकतें पढ़ते हैं, बताइए। अगर इमाम साहब दो के बजाय तीन पढ़ा लें और दलील देना शुरू कर दें कि भाई नबी ने मना भी तो नहीं किया कि फजर की तीन नहीं पढ़ो, कहीं मना किया है हदीस में कि तीन रकतें जिसने पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी, कहीं मना किया नबी ने? फिर लोग कहे नहीं भाई, आज तक तो दो ही होती रही है, ये तीसरी कहां से निकाल लिया आपने? तो अब मैं जवाब में ये कहूं कि देखो, एक रकत इजाफा ही कर रहा हूं ना, कमी तो नहीं कर रहा मैं इसमें, अच्छा काम कर रहा हूं, सजदे ज्यादा कर रहा हूं, रुकू एक और बढ़ा दिया, इसकी तो मुझे इजाफी वजीफा मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए इजाफी, पहली फुर्सत में तनख्वाह बढ़ाए। आम मस्जिदों में दो रकतें होती हैं, उसके इमाम को 6000 मिलते हैं, तो ये तीन पढ़ाएगा, इसके 8 होने चाहिए। तो आपके पास क्या जवाब होगा? आप बोलोगे भाई ये दलीलें अपने पास रखो, नबी ने कितनी पढ़ी हैं? आप ये कहेंगे नहीं कहेंगे? नबी ने दो पढ़ी है तो तू नबी से ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करता है, बस नबी ने दो पढ़ी तो दो ही। हदीस में आता है इंसान सजदे में अल्लाह के जितना करीब होता है, बकिया नमाज में भी अल्लाह के इतना करीब नहीं होता, सजदे में बहुत करीब होता है। अब इमाम साहब ने जब यह हदीस सुनी, इमाम साहब ने कहा अच्छा, सजदे की इतनी अहमियत है, आज मैं जुम्मे की नमाज में एक रकत में दो के बजाय तीन सजदे करूंगा, क्योंकि इससे अल्लाह का कुर्ब बहुत हासिल होता है। और दलील यही दे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, बुरा काम थोड़ी कर रहा हूं, तो आप ऐसे इमाम को बर्दाश्त कर लेंगे अगली नमाज के लिए? उलमा से आपने सुना होगा, एक रकत में दो के बजाय तीन सजदे कर ले, अगर जान कर किए तो नमाज लौटानी पड़ेगी, भूले से कर लिया तो दो सजदे प्लेंटी के, सजा के दो सजदे कि ये क्यों किया, सजदा सहव जिसे कहते हैं। इसलिए कि जब इबादत का एक तरीका बता दिया तो उसमें अपनी तरफ से कांट छांट की इजाजत नहीं है। तो याद रखिए, रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आया, सहाबा के दौर में भी आया, ताबईन के दौर में भी आया, मक्का में भी आया, मदीना में भी आया, मगर ना मक्का में वो हुआ, ना आज तक हो रहा है, ना मदीना में वो कुछ हुआ ना आज तक हो रहा है, ना इस्लामी तारीख में वो कुछ हुआ जो आज हमारे मुल्कों में हो रहा है। और अफसोस इस पर है कि ये बिदत दूसरे मुल्कों में भी फैलती चली जा रही, श्रीलंका में भी आपको नजर आएंगे मुख्तलिफ चैनल्स, चाइना में मुसलमानों पर सख्ती कर दी, वहां जुलूस निकल रहा था, वो लोग इन जुलूसों वलूसों के कायल नहीं है, वो हमारी तरह बेहिस लोग नहीं है कि जुलूस हो रहा है उसमें बम फट रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, मगर हुकूमत जुलूसों पर पाबंदी नहीं लगा रही। वो कहते हैं आपने जो इबादत करनी है चार दीवारी के अंदर करें, मगर हमारी कौम बेहिस हो गई है। सिक्योरिटी के हवाले से आप देखिए किस कदर रिस्क है ये जुलूस, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कितनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसमें खुद सिक्योरिटी के अहलकार कितने शहीद हो जाते हैं, मगर जी नबी की याद में जुलूस जो निकलना था वो निकले गा, वो उसमें नहीं, वो कैंसिल नहीं हो। एक छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। उलमा ने लिखा है, इस पर इजमा है कि अगर आपका रमजान का रोजा नफली नहीं, रमजान का फर्ज रोजा रखा, जान जाने का खौफ है तो रोजा तोड़ने का हुक्म है या नहीं है? हालांकि वो फर्ज रमजान का रोजा है जो कुरान से साबित है और पूरी उम्मत का उस पर इजमा है। एक इंसानी जान, एक जान बचाने के लिए रोजा तोड़ने का हुक्म है, और अगर जान का खतरा नहीं मगर صحت خراب ہونے کا خطرہ ہے، بیماری کا خطرہ ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے روزہ چھوڑ سکتے ہو. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر، مریض ہو سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لینا. صحت کی بھی حفاظت کی گئی ہے، انسانی جان کی بھی حفاظت کی گئی، اس کے لیے رمضان کا فرض روزہ قضا کر دیا گیا. تو اب ربیع الاول کے یہ جلوس جس کا نہ نبی سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، اور اس میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ صرف ایک جان کے ہلاک ہونے کا خوف نہیں ہے، درجنوں جانیں ہلاک ہونے کا خوف بھی ہے، دکانیں جلنے کا خوف، احتجاج میں پھر جو ہڑتالیں ہوتی ہیں ان کا خوف، کاروبار بند ہونے کا خوف. تو بتاؤ کیا اسلام ایسی بے شرمی کی اور انسانی جانوں سے ایسے کھیلنے کی اجازت دے سکتا ہے کیا؟ جو رمضان کے روزے کو ایک جان بچانے کے لیے کہتا ہے قضا کر دو، تو جو ہزاروں سینکڑوں جانوں کی حفاظت کے لیے ان سینکڑوں جانوں کی جان داؤ پہ لگی ہو، ایسے جلوسوں کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. بات ساری ہوتی ہے وہاں سے گڑبڑ، جب وہ ان کی گرفت ڈھیلی ہو جائے اور وہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر سب کو آزاد کر دیں، حکمران کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بم پھٹتا ہے، 10-20 آدمی شہید ہو جاتے ہیں اور لاکھوں کے کاروبار ضائع ہو جاتے ہیں، دکانوں جلاؤ گھیرا، ایک مذمتی بیان آ جائے گا کسی حکومتی اہلکار، یہ غلط ہوا، ہم دہشت گردوں کو ٹھکانے لگائیں گے، بس یہ ختم ہو گیا. اگلے سال پھر جوش و خروش سے وہی جلوس، وہی دھرنے اور وہی سب کچھ چلنا شروع ہو جائے گا. تو بتائیے کیا اسلام میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی ربیع الاول میں ان تمام ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نہیں، مسجد میں کچھ تعمیراتی کام ہے، اس کے لیے کچھ ضرورت ہے، اس میں آپ حضرات تعاون کریں. دوسری بات یہ آج کے بیان کے حوالے سے، اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رکھنا، تو ربیع الاول میں روزے کی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے، اس لیے جو پہلے سے روزے رکھ رہا ہے وہ تو رکھے، جو نہیں رکھ رہا تو کوئی اس کا اضافی وہ نہیں ہے. بعض جگہوں پہ سنیں کہ عید کی نماز بھی ہو رہی ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ کہیں عید کی نماز ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی ہو رہی ہے تو یہ بھی دین میں تحریف ہے، تبدیلی ہے. ہمیں شریعت نے عید کی دو نمازیں دی ہیں، ایک عید الفطر کی اور دوسری عید الاضحیٰ کی، بس انہیں دو پر اکتفا کرنا چاہیے، باقی یہ جو پانچ نمازیں ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. نفل نماز جماعت سے نہیں ہوتی، یعنی جائز نہیں ہے، زیادہ بڑی تعداد میں اگر ہو تو. وہ تو صرف عید اور بقرعید کی دو نمازیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے پہلے بھی اعلان کیا تھا، انشاءاللہ اس منگل کو اسی موضوع پر بارہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک تفصیلی بات ہوگی. یہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے یا نہیں ہے، دلائل کی دنیا کیا ہے، احادیث صحیحہ سے کیا بات ثابت ہے، پھر اس دن کے شریعت نے ہمیں احکامات کیا دیے. تو میں نے ابھی بیان میں بہت تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، اور یاد رکھیں اس میں مقصد کسی فرقے پر طنز کرنا یا تشنیع مقصد نہیں ہوتی. لوگ بےچارے تھک گئے ہیں مسجدوں میں مختلف باتیں سن کے، کہتے ہیں ادھر آؤ تو یہ ادھر کی کتابیں ہوتے ہیں، ادھر ٹی وی میں چینل کھول کے دیکھو تو ایک مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، چینل تبدیل کرو تو پگڑیاں بھی تبدیل ہیں ان کی، چینل بھی تبدیل ہیں، باتیں بھی تبدیل ہیں، تو کدھر جا کے سر مارے ہیں؟ لوگوں کا یہ تبصرہ ہوتا ہے، باتیں یہ سب، کوئی اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، کوئی اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ جو ہمارے ملک میں حالات ہیں نا، یہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، ورنہ جن جگہوں پر صحیح حکومتیں ہیں وہاں یہ فرقواریت نہیں ہے. ابھی میں نے مثال دی ایک سعودی عرب کی، سعودی عرب میں حکومت جیسی بھی ہو مگر بہرحال وہاں علماء کے ہاتھ میں عدالتی نظام اور سارا علماء کے پاس ہے، تو وہ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہاں فرقواریت نہیں پنپتی. آپ پورے سعودیہ میں چلے جائیں، جہاں جیسے چاہیں نماز پڑھیں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں ہے. بنیادی اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں، وہ سب متفق ہیں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور ایک عدالتی نظام ہے، شریعت کے مطابق چل رہا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں نہ عدالتی نظام ہے، چاند ہی پہ نہیں حل ہو پاتا. سعودی عرب میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مکہ والوں کو نظر آ گیا، اب جدہ والے ذرا الگ سے اعلان کر کے، ریاض والے الگ سے اعلان کر کے دکھائیں کہ ریاض میں ایک الگ کمیٹی بیٹھی ہو، وہاں کچھ بیٹھے ہو، ہمیں نظر نہیں آیا، ہماری کل عید ہوگی. کوئی کر سکتا ہے وہاں پہ؟ کوئی اعلان کر کے تو دیکھے. حکومت سعودی اس کو جیل بھیج دے گی، مار دے گی، باہر نکال دے گی. ہمارے یہاں حکومت کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. پشاور میں کب عید ہو رہی ہے تو کراچی میں کب ہو رہی ہے, پھر بدنام مولوی لوگ ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ مولوی حضرات بھی تو اتنے سیارے ہیں نا, تو ان کو بھی تو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پاور تو ہو, ورنہ کوئی بھی پگڑی رکھ کے داڑھی رکھ کے کچھ بھی. دیکھو عامر لیاقت بھی تو مولوی بنے ہوئے ہیں نا آج کل, تو کیا ڈیفینیشن کیا ہے مولوی ہونے کی؟ یہ کیا, یہ سرٹیفائی کون کرے گا, کون تصدیق کرے گا یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جعلی ڈگریاں بن جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو مولوی صاحب ظاہر کرنے کے لیے کڑھائیوں والے کرتے پہنے ہوئے, روزانہ کڑھائی والے کرتا بدل بدل کے, تاکہ لباس سے اچھا اثر پڑے کہ لوگ سمجھے واقعی بڑے ڈیسنٹ قسم کے آدمی ہیں, تو مولوی صاحب ہوں گے یہ. اور پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کہ روتے بہت ہیں دعاؤں میں, وہ شب برات میں ہو گئی یا قبرستان پہ ڈیرا لگایا وہاں روئے, تو رونے سے بھی لوگ سمجھتے ہیں اب بندہ صحیح لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ رونے والے تو بڑے بڑے فراڈی دنیا میں گزرے ہیں, رونا کیا مشکل. ابھی آپ کہیں میں آپ کو رو کے دکھا دیتا ہوں, رولا کے بھی دکھا سکتا ہوں الحمدللہ, رو کے بھی دکھا سکتا ہوں رولا کے بھی, رونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ رو کے دکھاتے ہیں اور کڑائیوں والے کرتے مختلف, جس سے بڑے لوگ کہیں یار ماشاءاللہ کتنا اچھا لباس. ہم نے ایسے بڑے بڑے علماء دیکھے جو چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب گئے شاہ فہد کی دعوت پہ, تو ایک بڑا مسئلہ تھا, پوری دنیا سے علماء کو جمع کیا ہوا تھا شاہ فہد بن عبدالعزیز نے, پوری دنیا کے علماء جمع ہوئے تھے. اس میں علماء کے ایک ٹاپک دیا تھا, اس پہ علماء نے تحقیق کرنی تھی, بیانات کرنے تھے, اپنی اپنی رائے پیش کرنی تھی. تو یہ ہندوستان کے عالم تھے, تو یہ وہی چوڑی دار پاجامہ, ایک سادہ سا کرتا اور ایک یہ جو جالیوں والی چائنا والی ٹوپی ہے یہ پہن کے چلے گئے. بہت سے علماء آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے جبے خبے آبائیں, تو ان کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں بےچارا ایسی کوئی ہوگا تو اسی کو نمبر دے دو پہلے تاکہ یہ نمٹ جائے, ٹھیک ہے, یہ نمٹے گا تو پھر دوسروں کے علمی بیانات شروع ہوں گے. تو یہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا پہلا بیان تھا, تو انہوں نے 2-2.5 گھنٹے عربی میں تقریر کی اور اتنی جاندار اس موضوع پر بیان کیا کہ باقی تمام علماء نے ان کی رائے سے متفق ہو گئے. انہوں نے کہا اتنا اس ٹاپک پر بحث ہو چکی ہے کہ مزید اب بولنے کی ضرورت نہیں. تو انسان کے علم کا اس کی کڑائیوں والے کرتوں سے اور قبرستانوں پہ ڈیرے لگا کے رونے سے پتہ نہیں چلتا, اس کے علم سے پتہ چلتا ہے. تو بات یہ ساری چیزیں کنٹرول کون کرتی ہے؟ حکومت. اب لوگ کہتے ہیں آپ ہٹاتے کیوں نہیں ایسے, ہم پولیس تھوڑی ہیں بھائی کہ ہم ہٹائیں, تو یہ کام پولیس کا ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو ہٹا دیں وہاں سے. وہ پولیس تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسا حساب کتاب ہے پولیس کا. تو یہ سارا حکومتوں کے کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے, حکومت کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, تو اب جیسے چل رہے ہیں اسی طرح پر چلتے رہیں, اپنی خیر بنائیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بیان سنیں جو سمجھ میں آگے عمل کریں, نہیں سمجھ میں آ رہا تو نہیں پڑھیں بھائی یہاں نماز, پھر وہاں جا کے پڑھ لیں جن کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوئی پولیس نہیں بھیجیں گے آپ کے پیچھے کہ پہلے ادھر پڑھتا تھا اب ادھر کیوں جا رہا ہے بھائی. اور دوسری بات اپنی حد تک سمجھیں, دوسرے کو محبت سے سمجھا دیں, اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو اس کو بھی اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ گیا, بھائی تو کیوں کر رہا ہے یہ کام, یہ کیوں حلوے مانڈے کیوں کھا رہے جب تجھے اتنا منع. میں نے حلیم کے خلاف بیان کیا تھا, پھر مجھے لوگوں نے بتایا وہ فلاں پڑوس میں آپ کے وہاں حلیم کی دیکھ پک رہی ہے حالانکہ آپ کے بیان میں بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا بس ہم نے سمجھا دیا جمعے میں, اب ہم دیگوں میں جھانک جھانک کے نہیں دیکھیں گے کسی کی کہ بھئی یہ کیوں پک رہی ہے, اس میں کتنا کیوں ڈالا ہے اس میں گوشت اور یہ سب, کی حلیم بھی ہے کوئی اور چیز تو نہیں. تو ہمارا کام ہے محبت سے بتا دینا. ڈنڈا استعمال کرنا کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے. تو یہ حکومت کے کنٹرول میں, ہمارے کنٹرول میں نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے دعا کی درخواست کی ہے, محمد عادل صدیقی کی والدہ کو کینسر ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے.